الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبو داود على ولده. یہ ایک نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حالت سفر میں دعا کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حالت سفر میں دعا کی قبولیت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ مؤمن کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں. مؤمن کی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں: ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ایک جگہ پر اللہ تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی شانہ وعدہ خلافی کرے، اس لیے مؤمن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. غیر مومن کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اللہ تعالی شانہ سے بہت چیزیں مانگی، لیکن ہماری دعائیں تو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. کچھ چیزیں اللہ نے قبول کر لی، کچھ چیزیں قبول نہیں کی. تو یہ کہنا کہ مؤمن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے صحیح معلوم نہیں ہوتا. تو پھر میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ مؤمن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وعدہ ہو گیا کہ نہیں؟ ایک ادنا انسان کسی کو یہ کہہ دے کہ جب بھی تمہیں پیسے کی ضرورت ہو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں قرض دوں گا، تو اسے دینے کا دل نہیں چاہے گا، پھر بھی وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، اب میں انکار نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. itu ahkamul hakimin hai, jo kabhi wada khilafi nahi karte aur jinke khazane mein koi kami bhi nahi. Ki ye baat ho ki agar main ise dene jaunga to mere khazane mein koi kami aa jayegi. Tum mujhse dua karo, main dua qubool karunga. Jab dua karne wala mujhse dua karta hai to main qubool karta hu. To phir wahi baat ke momin ki har dua qubool hoti hai. To phir wahi sawal ke theek hai, momin ki har dua qubool hoti hai, lekin hamara experience aur hamara tajruba to uske khilaf hai. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک حکیم یا ایک ڈاکٹر کسی کو کوئی دوائی دے اور یہ دوائی اس نے بنائی ہے اللہ تعالی شانہ کی مدد سے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ اللہ تعالی شانہ زمین میں جب بھی کوئی بیماری اتارتے ہیں تو اسی وقت اس کے لیے دوا بھی اتارتے ہیں. ایسی کوئی بیماری اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے جس کی دوا نہ بنائی ہو. تو پھر کینسر کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو دوا تو اللہ نے بنائی ہے لیکن انسانوں نے اتنی محنت نہیں کی کہ اس دوا تک پہنچ سکیں. تو اللہ کی مدد سے انسان دوائیں بناتا ہے, ان دواؤں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اینٹی بایوٹک کا ایک کورس لیتا ہے تو 99% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے اور دو پینیڈول دو پیراسیٹامول لے لیتا ہے, 99% بلکہ 99.9% لوگوں کا درد سر ختم ہو جاتا ہے. مائگرین وغیرہ کی جو دوسری تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی بات نہیں کرتا, ہیڈ ایک کی بات کرتا ہوں, درد سر کے لیے یہ دوا ہے. تو ایک حکیم جو ہے وہ سالہ سال کے تجربے کے نتیجے میں ہر برسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کیجئے, گارنٹیڈ ہے یہ, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, گارنٹیڈ. تو گویا وہ حکیم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا جو بھی مریض, جو بھی پیشنٹ اس بیماری کے لیے یہ دوا لے گا اسے ضرور شفا ملے گی, یہ اس کا دعویٰ ہے. ایسا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ تجربے کی روشنی میں, وہ بھی جانتا ہے, بولتا نہیں لیکن وہ بھی جانتا ہے. ہم اور آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں, لندن سے آگے انڈیا جاتے ہیں, تو انڈیا سے فون کر کے کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں عافیت کے ساتھ پہنچ گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ میں نہیں پہنچا, وہ اللہ نے پہنچایا ہے, لیکن روزمرہ کی بات میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسناد حقیقی اور اسناد مجازی ایک مستقل بحث ہے عربی زبان میں. بارش برسی, آج بہت بارش ہوئی, بارش ہوتی تھوڑی ہے, اللہ بھیجتے ہیں بارش. سورج نکلا, سورج غروب ہو گیا, سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, اللہ طلوع کرتے ہیں اللہ غروب کرتے ہیں. یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو ان کو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اسی طرح بولتے ہیں کہ الحمدللہ پہنچ گئے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا, تو زبان سے وہ سبب کو صرف بیان کر رہے ہیں لیکن دل دماغ میں کیا ہے؟ دل دماغ میں کہ اللہ نے مجھے شفا دی, لیکن دنیاوی جو سبب ہے یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے, اس سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو حکیم جو ہے, حکیم جانتا ہے کہ شفا اللہ دے رہا ہے, سننے والے بھی سب جانتے ہیں کہ شفا اللہ دے رہا ہے, لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے سال سے پریشان ہیں, میرے پاس آ جاتے اب آپ فکر نہ کیجیے. آپ نے بہت شکایت کی, اتنا سر میں درد رہتا ہے کہ بس وہ آپ فکر نہ کیجیے, میرے پاس جتنے مریض آئے سب کو شفا ہو گئی, اس دوا کے اندر 100% شفا ہے, آپ یہ دوا استعمال کیجیے. وہ آیا 3 مہینے کے بعد, اور 3 مہینے کے بعد آ کر کہتا ہے کہ مجھے تو شفا نہیں ہوئی. مجھے تو شفا نہیں ہوئی. تو حکیم کہے گا کہ میں نے دوا جس طرح استعمال کرنے کے لیے کہا تھا اس طرح استعمال کی. میں نے کہا تھا کہ صبح نہر منہ منہ دھونے سے پہلے منہ صاف کرنے سے پہلے یہ دوا لینی ہے پانی کے ساتھ, اور اس کی 15 منٹ تک, اس کے بعد 15 منٹ تک پیٹ میں کچھ جانا نہیں چاہیے. یہ جو میں نے طریقہ اس پر عمل کیا, اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک دوا چل رہی ہے اس وقت تک فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنی ہے. تو دو چیزیں پوچھتا ہے کہ میں نے جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے سے علاج کیا, اور میں نے جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا تھا ان چیزوں سے پرہیز کیا. تو کہتا ہے کہ نہیں, کبھی دوائی منہ دھونے کے بعد لے لی, منہ صاف کرنے کے بعد, کبھی جو ہے دوائی لینے سے پہلے چائے پی لی. یا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, برابر جیسے آپ نے کہا تھا اسی طرح کر رہا ہوں. تو دوسرا سوال کہ پرہیز کیا, میں نے گوشت سے پرہیز کے لیے کہا تھا, میں نے تلی ہوئی چیز سے پرہیز کے لیے کہا تھا, کہ نہیں وہ تو نہیں ہوا. دو باتوں میں سے ایک بات نہیں ہوگی تو قصور حکیم کا نہیں ہے, قصور مریض کا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بھی ہمیں دعا کا ایک تو طریقہ سکھایا ہے, اور دوسرا پرہیز بھی بتلایا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور دعا کی قبولیت کے لیے اس طرح دعا کرنی ہے. دعا اس طرح کرنی ہے, پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اب اللہ کی حمد و ثنا ایک عام آدمی کو اگر نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں, تو بس وہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, ہو گئی اللہ کی حمد و ثنا. اور کرنا چاہیے تو الرحمن الرحیم, بڑا حمد و ثنا کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کرے اپنی زبان میں, کہے کہ یہ اللہ تو میرا خالق ہے, یہ اللہ تو کائنات کا خالق ہے, یہ اللہ اس کائنات میں تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں, یہ تعریف ہے. یہ اللہ تو مجھے کھلاتا ہے, یہ اللہ تو مجھے پلاتا ہے, یہ اللہ تو میرا کتنا, یہ تعریف ہے. تو تعریف سے شروع کرو, اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یہ دیکھو یہ طریقہ ہے اس دعا کا. تو دوا کا استعمال اگر حکیم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو دوا مفید نہیں ہوگی. اسی طرح دعا اگر خالق کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو قصور خالق کا نہیں ہمارا ہے. دیکھو دعا کیا ہے, دعا دعا اپلیکیشن ہے, دعا عرضی ہے, اپلیکیشن. تو ہم اور آپ اپلیکیشن کرتے ہیں کہ نہیں, پاسپورٹ کا اپلیکیشن ہوتا ہے, ویزا کا اپلیکیشن ہوتا ہے, کتنا کیئرفل رہتے ہیں, کتنا کیئرفل رہتے ہیں. اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کالی پین سے لکھو تو بلو سے نہیں لکھتے, لال سے نہیں لکھتے. اگر بلو پین سے کوئی چیز لکھ دی تو کیا کرتے ہیں, نیا فارم منگوا کر کے نئے سرے سے کہ نہ بھائی یہ مت بھیجو, قبول نہیں ہوگی یہ عرضی. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر غلطی نہ ہو, غلطی ہو تو ٹپیکس نہ کرے, اوریجنل کہ بھائی دوسرا فارم لاؤ. تو مخلوق کے سامنے ایسی چھوٹی چھوٹی عرضیوں میں پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. اچھا الیاس بھائی پہلی مرتبہ اپلیکیشن دے رہے ہیں انڈین ہائی کمیشن میں ویزا کے لیے, اور شبیر بھائی پہلے دے چکے ہیں, تو کیا کریں گے کہ ذرا شبیر کو پوچھ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھو, اور اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن رکھنا ہے تو ہم ان لوگوں کو پوچھتے ہی نہیں جن کو معلوم ہے کہ اپلیکیشن کیسے رکھنا ہے. کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم پوچھ لیتے کہ اپلیکیشن کیسے رکھنا ہے. تو اپلیکیشن آپ 100 مرتبہ دیں گے لیکن غلط اپلیکیشن ہوگا تو ہمیشہ وہ ہائی کمیشن جو ہے وہ رد کرے گا, کہ میں دوبارہ. ویزا کے لیے جب انڈیا سے کسی کو یہاں بلوانا ہوتا ہے, پاکستان سے بلوانا ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں, لوئر سے پہلے ملتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کا اپلیکیشن ٹھیک ہے. اچھا وہ اپلیکیشن رد ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر اسی لوئر کے پاس جاتے ہیں, کسی اور لوئر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو رد ہو گیا, اس میں کیا غلطی تھی, اب مجھے کیا کرنا ہے. دعا بھی اپلیکیشن ہے. شروع شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا, ایک مرتبہ سیکھ لیں گے کہ اپلیکیشن کیسے کیا جاتا ہے, پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے کہ اپلیکیشن کیسے کیا جاتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غافل دل سے کی گئی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اس کا مطلب یہ کہ دعا میں ایک اپلیکیشن میں ایک شرط یہ ہے کہ دل لگا کر دعا کرے, دل لگا کر, دل حاضر ہو. ایک شرط یہ ہے اپلیکیشن کا, ایک قانون یہ ہے اپلیکیشن کا کہ جلدی نہ کرے. جلدی نہ کرے کا مطلب یہ کہ اپلیکیشن دینے کے بعد دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوئی, نہ ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی تھی, لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. فرعونیوں کے خلاف جو دعا کی تھی, ان پر جو بد دعا کی تھی, 40 سال کے بعد قبول ہوئی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ مسجد تو میں نے بنا دی, اب امام کی ضرورت ہے. مدرسہ تو میں نے تعمیر کر دیا, اب استاد کی ضرورت ہے. روحانی مرکز تو میں نے بنا لیا, اب شیخ کی ضرورت ہے. اے اللہ انہی میں سے تو رسول بھیج. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد, اور دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی, نہیں ہزاروں سال کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا دعوت و ابی ابراہیم, میں میرے جد امجد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ اے اللہ ان میں تو رسول بھیج, وہ مجھے بھیجا ہے اللہ نے. تو ایک اپلیکیشن کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اپلیکیشن دینے کے بعد یار دعا قبول نہیں ہوتی, یار قبول نہیں ہوتی, یار تم کچھ دعا, یار نہیں قبول کرے گا اللہ. تو آپ بھی میرے لیے دعا کرنا, میں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری ضرور دعا کرے, قبول کرے گا, ضرور میری دعا قبول کرے گا. ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے, ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اس کا طریقہ جو بتلایا گیا ہے, اللہ تعالی شانہ توفیق دے گا. مجھے کئی مرتبہ اس کا خیال آئے کہ مستقل اس کے اوپر ایک مجلس ہو جائے کہ دعا میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے, دعا کے آداب کیا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی کسی جمعہ کی شام کو اس پر گفتگو کروں گا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. دعا تو اپلیکیشن صحیح ہو, یعنی دعا کا طریقہ صحیح ہو, اور دوسرا پرہیز میں کئی پرہیز ہیں. اس میں سے یہ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں, طریقے میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, مثال پرہیز. پرہیز میں یہ ہے کہ زندگی میں حرام نہ ہو, کپڑا حرام کا نہ ہو, پیٹ میں لقمہ حرام کا نہ ہو, جو گھونٹ پی رہا ہے حرام کا نہ ہو, جس فرنیچر میں بیٹھتا ہے حرام کا نہ ہو. حرام کا ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی, حرام کا ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو طریقہ صحیح ہو اور جو پرہیز ہے اس کا اہتمام ہو, تب جا کر کے دوا اثر کرتی ہے. تو جس طرح دوا کے لیے طریقہ اور پرہیز ضروری ہے, صحیح طریقہ اور پرہیز ضروری ہے, اسی طرح دعا کے لیے بھی صحیح طریقہ اور پرہیز ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا ہر مومن کی قبول ہوتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے بہت محنت کر کے دعا کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے اور مجھے الحمدللہ اطمینان ہے کہ جیسے کرنی چاہیے ویسے ہی کر رہا ہوں, اور جن جن چیزوں سے دعا بگڑ جاتی ہے وہ بھی میں نے معلوم کر لیا ہے, اور ان ساری چیزوں سے بچ بھی رہا ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں آپ کی قبول تو ہو رہی ہے, لیکن اللہ قبول کیسے کرتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. اللہ کے دعاؤں کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ اللہ کا یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اجلت نہیں کرتا, جلدی نہیں کرتا, مایوس نہیں ہوتا کہ یار میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے, مگر قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, جس چیز کو مانگتا ہے اللہ وہی دیتا ہے. وہ دعا کرتا ہے کہ یہ اللہ 5,000 پاؤنڈ کا چیک بھیج دے کہیں سے, یہ اللہ ایسی برکت دے دے تجارت میں کہ یوں 5,000 پاؤنڈ آ جائے, یہ اللہ 5,000 پاؤنڈ چاہیے, یہ اللہ 5,000 پاؤنڈ چاہیے, یہ اللہ 5,000 پاؤنڈ چاہیے. طریقہ بھی صحیح ہے اور جو دعا کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے. تو ایک شکل قبولیت کی یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، دس سال کے بعد، بیس سال کے بعد وہ 5,000 پاؤنڈ آ جائیں گے، جو مانگا وہ ملا. دوسرا طریقہ، جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن 5,000 آپ نے مانگے تھے تو اللہ 5,000 سے کے نقصان سے بچا لے گا، 5,000 کے نقصان سے بچا لے گا. اب ایک تو ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ 5,000 دے دے، اب اللہ نے 5,000 دے دیے اور ایک ہفتے کے بعد گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گیرج میں لے گئے تو اس نے کہا کہ 5,000 کا خرچہ ہے، تو واپس زیرو پہ آ گئے نا. تو یہ لمبا چکر کٹوانے کے بجائے اللہ 5,000 بھی نہیں دیتے اور وہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دیتے، تو 5,000 مل گئے آپ کو، نقصان سے بچاتے ہیں، نقصان سے. آپ حضرات میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا، خود یا اپنے گھر والوں میں سے کسی پر، جہاں یہ کہتے ہیں کہ یار بال بال بچ گئی، بال بال بچ گئی. بال بال بچ گئی کہاں کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں جہاں عقل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آتا کہ بچ کیسے گئی. گاڑی پوری یوں کر کے الٹ گئی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا، خروش تک نہیں آئی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں بال بال بچ گئے، یہ وہی کسی دعا کی برکت ہوتی ہے. مانگا کچھ تھا اللہ نے وہ نہیں دیا، اس کے برابر کوئی چیز دے دی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی. تو یا تو اللہ تعالی شانہ وہی چیز دیتے ہیں جو ہم مانگتے ہیں، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مل گئی مجھے وہ چیز، لیکن کبھی کبھی وہ چیز نہیں دیتے لیکن اتنے نقصان سے بچا لیتے ہیں. اور تیسری چیز، تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا، نہ وہ چیز دیتے ہیں جو ہم نے مانگی ہے، نہ اتنے نقصان سے بچاتے ہیں، بلکہ وہ دعا اللہ تعالی شانہ اپنے خزانے میں لے لیتے ہیں، اپنے خزانے میں. اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالی شانہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی شانہ ان دعاؤں کا بدلہ وہاں دیں گے. تو بندہ کہے گا کہ اتنی ساری عبادتیں اور اتنا سارا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ وہ جو تو نے دنیا میں 5,000 پاؤنڈ مانگے تھے میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیے تھے، اور 5,000 پاؤنڈ جتنے نقصان سے بھی میں نے تجھے دنیا میں نہیں بچایا تھا، یہ 5,000 جو تھے اس کا آج میں یہاں کی کرنسی میں تجھے اجر و ثواب دے رہا ہوں. تو بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج مجھے اجر و ثواب ملتا. تو مومن کی دعا میرے بھائیوں ضرور قبول ہوتی ہے، مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں. ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے، لیٹے لیٹے کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، چلتے چلتے کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، مسجد میں کرے تو بھی، باہر کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اصول ضابطے کو دیکھ کر کے قبول کی جاتی ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بہت زیادہ اصول ضابطے بھی نہیں دیکھے جاتے. جیسے عام دنوں میں بچہ آ کر کے کہتا ہے کہ ابو 5 پاؤنڈ دو مجھے اسپینڈنگ منی، ابو مجھے چاکلیٹ چاہیے، ابو مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو اصول ضابطے کے مطابق سوچتا ہے باپ کہ گزشتہ میں نے اس کو پیسے کب دیے تھے، کتنے پیسے دیے تھے، آج کل یہ سبق یاد کر رہا ہے یا نہیں، آج تک یہ شرارتیں تو نہیں کر رہا ہے. جیسے ماں باپ کی ایک عادت ہوتی ہے، یہ میں 5 پاؤنڈ دوں گا تو کہیں غلط جگہ پہ تو خرچ نہیں کرے گا. وہی بچہ عید کے دن آتا ہے کہ ابو 5 پاؤنڈ دو، اتنا سے تو سوچتا نہیں باپ، یوں کر کے دے دیتا کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعائیں قبول کرتے ہیں ذرا اصول ضابطے کو مد نظر رکھ کر. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، میزاب رحمت کے نیچے، حتیم کے اندر، مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کرتے ہوئے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، اوقات. جیسے رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، تہجد کا وقت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ بندہ ادھر مانگتا ہے ادھر چھپر پھاڑ کر دے دیتا ہے، بہت زیادہ قاعدے قانون کو اس وقت نہیں دیکھتا، وہ خاص اوقات ہوتے ہیں. تو جس طرح خاص جگہ ہوتی ہے اور خاص اوقات ہوتے ہیں، اسی طرح خاص احوال بھی ہوتے ہیں، حالات، کہ بندے کو کوئی بندے پر ظلم کر کے ستا رہا ہے اسے، بس یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بندہ ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا وہاں پہنچ جاتی ہے. اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ مظلوم جو اپریسڈ ہے اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول تو یقیناً ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ نہ ملے، کچھ اور مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور ان حالات میں یہ حالت جو ہے کہ جب دل ٹوٹ جاوے، ٹوٹے ہوئے دل سے جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کرتا ہے، یا دل میں بہت انشراح اور خوشی ہو جاتی ہے، اس حالت میں وہ دعا کرتا ہے. جیسے ایک مسافر ہے، اسی طرح ایک مظلوم ہے، اور اسی طرح ماں باپ ہیں. مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، اور یہ دل ٹوٹا ہوا ہے، دل اس کا نرم ہو گیا ہے، اور اس کے دل میں شکستگی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے میرا کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے میرا کوئی نہیں، یہ ظلم کر رہا ہے، میں غریب آدمی، یہ سب مالدار لوگ، انفلوئنشل، ہم کمزور طاقتور، یہ سب خیالات اس کو آتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے دل والے آدمی کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے کہ انا اندل منکسرت قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل شکستہ ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو جو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ہر چیز سے مایوس، یہ بھی کسی کام کا نہیں، یہ بھی میرے پر ظلم کر رہا ہے، یہ بھی مجھے ستا رہا ہے، یہ بھی ایسا کر رہا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں، لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف دعا کرے، چاہے وہ کسی کے فیور میں دعا کرے. مظلوم پر ظلم کر رہا ہے تو وہ بد دعا کرے گا، اور مظلوم کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہا ہے، پوری بستی دھکے دے کر اسے نکالے، اور آپ جو ہیں وہ بستی والوں سے ڈر رہے ہیں آپ بھی، لیکن چھپ چھپا کر جلدی جلدی اسے روٹی اور سالن دے کر کے آ جاتے ہیں، تو بستی والوں کے لیے بد دعا ہوگی اور آپ کے لیے اس کی دعا ہوگی. یہ دعا بھی اس کی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے مظلوم کی. اسی طرح مسافر، ہمارے زمانے میں تو ایسے سفر کرنے والے اب کم ہوتے ہیں، ہم سفر کہاں کرتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے تو ایئرپورٹ پہ کوئی لینے کے لیے آ جائے گا، کراچی لاہور کوئی آئے جائے گا ایئرپورٹ پہ. پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ اجنبی ہوتا تھا، اجنبی، نہ ماں، نہ بیوی، نہ چچا زاد بھائی، نہ خالہ زاد بھائی، اور اجنبی آدمی کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا، اور پھر سفر میں چلتے چلتے بیمار ہو گیا تو تیمارداری کون کرے گا، بیوی تو ہے نہیں، بچے تو ہے نہیں، دیکھ بھال کون کرے گا، اور چلتے چلتے توشا ختم ہو گیا، اب بھوک پیاس، چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کوئی اسے اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ مسافر شکستہ، دل ٹوٹتا ہے اس کا. اب یہ کسی کے لیے دعا کرے یا کسی کے خلاف دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے بد دعا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جب نافرمان ہوتی ہے اور ماں باپ کی بات نہیں مانتی، اس وقت ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ خونی رشتہ ہے. اور میں اپنی تقریروں میں جب بھی ماں باپ کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ اولاد اپنی جوانی کی کرن کو, کرن کرن کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج جو غروب طلوع ہوتا ہے اور جو کرن نظر آتی ہے, سب سے پہلی ری, اولاد اپنی جوانی کی کرن کو اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب ماں باپ ان کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں. بچہ پیدا کب ہوتا ہے؟ 20 سال کی عمر میں. باپ کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے تب بچہ پیدا ہوا, اور وہ جوان کب ہوگا؟ جب وہ 20 سال کو پہنچے گا تب وہ جوان ہوگا. تو یہ 20 سال کا باپ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے گا, یعنی اپنی جوانی برباد کر چکا ہوگا, تب جا کر کے وہ اپنی جوانی کو دیکھ پائے گا. ماں باپ کچھ کم نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے, ماں بھی اور باپ بھی. اگر جان بھی دینے کا وقت آئے نا, یہ تو حالات ایسے ہیں کہ جان دینے کا وقت نہیں آتا, اگر جان دینے کا وقت آئے نا جان, تو ماں باپ جان بھی دے دیں گے اپنی اولاد کے لیے. اولاد نہیں کر سکے گی یہ بات, یہ کام اولاد نہیں, لیکن ماں باپ کر سکتے ہیں. تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جان دینے کا وقت آیا تو ماں باپ نے جان دے دی. ماں باپ پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی اور ایک عورت اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی اور تینوں بھوکے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں, تو میں نے اس کو دے دی وہ 3 کھجوریں. 3 کھجوریں دی, کہا بھوک سے بیتاب تھے تینوں, ماں بیٹیاں, 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں اور ماں. ایسا لگ رہا تھا کہ شوہر کا شاید انتقال ہو گیا. تو کہا کہ اس نے 1 کھجور تو دے دی اس طرف کی بچی کو, 2 کھجور اس طرف کی بچی کو, اور 3 اس نے اپنے لیے رکھی, 3 کھجور اپنے لیے رکھا کہ میں کھاؤں گی. لیکن ماں کو اپنی اولاد سے محبت کتنی ہوتی ہے, باپ کو بھی بہت ہوتی ہے, لیکن ماں کو زیادہ, لیکن باپ کو بھی کچھ کم نہیں. ماں کو اپنی اولاد سے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ کو 90% محبت ہوتی ہے اور ماں کو 100%, نہیں, باپ کو 100% ہوتی ہے, ماں کو 110% ہوتی ہے. باپ کو بھی 100% محبت ہوتی ہے. بچے کو کچھ ہو جائے تو جس طرح ماں تڑپتی ہے باپ بھی تڑپتا ہے, جس طرح ماں کو نیند نہیں آتی باپ کو بھی نیند نہیں آتی. 1 کھجور ادھر 1 کھجور ادھر, اور 3 وہ بھی بھوکی تھی بیتاب, لیکن اس نے منہ میں کھجور کو نہیں رکھا, وہ ہاتھ میں کھجور لے کر کے کھڑی رہی اور اپنی بچیوں کو دیکھتی رہی. کہا بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے کھجور کو اپنے منہ میں رکھ کر کے وہ کھا گئی دونوں بچیاں, اور دونوں بچیاں اپنے کھجور سے فارغ ہونے کے بعد ماں کی طرف یوں امید لگائے ہوئے نظر سے دیکھا. یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو کھجور ہے وہ ہمیں دے دو, بچیاں تھی چھوٹی, مطلب یہ کہ ابھی ہمارا پیٹ بھرا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ایک کو دیا دوسرا آدھا دوسری کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے, یہ واقعہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں بچیوں نے اس کی ماں کو جنت میں داخل کر دیا. یہ جو مشقتیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں, اس لیے بچوں کو بوجھ مت سمجھو, بچوں کی تربیت کرو, ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرو اور تربیت بھی کرو. اور بچیاں تو خاص طور پہ بچیاں, جس حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ جس گھر میں سب سے پہلی اولاد بچی ہوتی ہے وہ برکت والا گھر ہوتا ہے. کسی گھر میں سب سے پہلے بچی کا پیدا ہونا, یہ جو ہے بہت بہت فضیلت کی چیز ہے. عورت کو دیکھو ہماری شریعت نے کتنا اونچا مقام دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو ماتم کا نقشہ نظر آتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جب بچی سب سے پہلی کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ مبارک گھر ہوتا ہے, اس کی فضیلتیں بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ چونکہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اور جہاں کہیں ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ, یہ ہیومن نیچر ہے کہ کوئی بھی آدمی, میرا ماما جی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, لیکن فرض کر لیجئے کہ یہ خلوص کے ساتھ مجھ سے محبت رکھے, چاہے میری طرف سے خلوص ہو نہ ہو, لیکن ان کے دل میں بالکل خلوص,
پر ایک مہینے، دو مہینے، پانچ سال، دس سال کے بعد میں کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کو ٹھیس پہنچے، بہت لگے گا ان کو. جہاں آدمی کسی کے ساتھ پورے خلوص کا معاملہ کرتا ہے اور ادھر سے معاملہ الٹا آتا ہے، بہت ٹھیس پہنچتی ہے، بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے. اور یہ ٹھیس جو ہے، یہ دل کی شکستگی ہے. اور اس حالت میں اگر دعا کرتا ہے تو بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا کرتا ہے تو بھی قبول ہو جاتی ہے. شکستگی کی حالت میں آدمی دعا، بد دعا تو اس کے لیے کرتا ہے جو ستاتا ہے، اور انسان کو ایسی شکستگی کی حالت میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اس لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی آدمی اپنوں سے مظلوم ہوتا ہے، اپنوں ہی سے، اولاد سے مظلوم ہوتا ہے، بھائی سے مظلوم ہوتا ہے، بہن سے مظلوم ہوتا ہے، اپنوں سے، شاگردوں سے مظلوم ہوتا ہے. اور وہ شکستگی کی حالت میں زبان سے جو بھی کہے گا وہ چیز قبول ہو جائے گی، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ جس مصیبت میں مبتلا ہوگا اسے خود ہی سہنا پڑے گا، لیکن نکل جاتی ہے. اور اسی شکستگی کی حالت میں، باپ کے چار بیٹے ہیں، اس میں سے تین ستا رہے ہیں، دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، اور چوتھے نے آ کر کے خدمت کر ڈالی، اسی شکستگی کی حالت میں دعا بھی بہت نکلتی ہے. شکستگی کی حالت میں بد دعا بھی جلدی نکل جاتی ہے، شکستگی کی حالت میں دعا بھی بہت جلدی نکل جاتی ہے. تو یہ جو تین حضرات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ جن کے دل شکستہ ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، مظلوم میرا کوئی نہیں ہے، مسافر میرا کوئی نہیں ہے. اور ماں باپ، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ قید لگائی ہے، دعوت الوالد لولدہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف، یعنی بد دعا، یا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے فیور میں، لولدہ. کہ شکستگی میں جو بیٹا ستا رہا ہے اس پر تو بد دعا، اور جو بیٹا فرما بردار ہے اس کے لیے دعا کہیں قبول ہو جاتی ہے. اور دعوت الوالد، جب باپ کا یہ حال ہے کہ اولاد اسے پریشان کرے گی یا اولاد اس کی خدمت کرے گی تو دل جو ہے بہت جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو ماں تو اس سے بھی زیادہ نرم دل ہوتی ہے، اس کی بطریقے اولاد دعا قبول ہوتی ہے. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعائیں اصول ضابطے سے بھی ہٹ کر بہت جلدی قبول کر لی جاتی ہے، بہت جلدی قبول کر لی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، لا شک فی استجابتہن، جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر ایک، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا بھی اور مظلوم کی بد دعا بھی. اس سے کیا پتا چلا؟ نمبر ایک، پہلی بات سے یہ پتا چلا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں کوئی مظلوم نظر آئے اس کی خوب مدد کرو، خدمت کرو، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے تو ہم اسی زاویے سے سوچتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کرنے کا ورنہ بد دعا لگ جائے گی. نہیں، جس طرح بد دعا لگ جاتی ہے اس کی دعا بھی لگتی ہے، اس کی خدمت کرو، اس کا تعاون کرو تاکہ اس کی دعا ہمیں لگے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی پر ظلم نہیں کرنے کا، اس لیے کہ بد دعا بہت خطرناک، اور اگر دیکھیں کہ کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا، اچھائی کے ساتھ رہنے کا. اور تیسری بات، اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو دعا تو دیں دوسروں کو، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے بہت سوچیں، بد دعا کرنے سے پہلے بہت سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر بد دعا تو ہو گئی اور پھر جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمیں بہت پچھتاوا ہو. تو پوری کوشش کی جائے کہ ہم صبر کریں. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا قصہ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے بہت ستایا، بہت ستایا، تو اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولی اور لوگوں پر محنت کر رہے تھے، ان کو اللہ کے قریب لا رہے تھے، دین سے جوڑ رہے تھے، تو ایسے شخص کو جب کوئی ستاتا ہے تو اس کا دل بالکل شکستہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. خلوص، خلوص والا ہر آدمی، آپ کسی کو خلوص کے ساتھ ایڈوائز کریں اور وہ آپ کو ایک کڑوا جملہ کہے گا تو آپ کو بہت ٹھیس لگے گی، اور خلوص نہیں ہوگا، اوپر اوپر سے آپ کہیں گے کہ یار آپ مصیبت میں ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کڑوا جملہ کہے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی جا اپنی بلا سے، آپ کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. خلوص والے آدمی کو ہمیشہ ٹھیس پہنچتی ہے. تو بہت ٹھیس پہنچی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو, بہت ٹھیس پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کوئی جملہ کہتے تھے بہت ٹھیس پہنچتی تھی. اتنی ٹھیس پہنچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ تسلی کے لیے حضرت جبریل کو وہی لے کر بھیجتے تھے. قلب بہت لطیف ہو جاتا ہے اسی شخص کا. تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھیس پہنچی, بہت دل دکھا. اور دل دکھا تو قوم کو چھوڑ کر کے باہر کھیتوں کی طرف نکل گئے, اور کھیتوں کی طرف نکل گئی اور بہت مغموم ہونے کی حالت میں ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ یوں سہارا لے کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے اسی غم میں. اللہ جل جلالہ وامن والہ اپنے نیک بندوں کی تسلی خود فرماتے ہیں, تو وہ جو کھجور کا درخت تھا اسے بولنے کی قدرت عطا فرمائی. تو اس کھجور کے درخت سے آواز ہے کہ یا شبلی کن مثلی, اے شبلی تو میرے جیسا بن جا, میرے جیسا بن جا. بھائی تمہارے جیسا بن جاؤ گا کیا مطلب؟ تو کہا کہ انہم ان الناس یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاسمار, لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو میں بدلے میں ان کے اوپر پھل پھینکتا ہوں. لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں, درخت والے پھل پر کیا کرتے ہیں لوگ پتھر, تو لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو میں بدلے میں پتھر نہیں پھل پھینکتا ہوں نیچے ان پر, پھل برساتا ہوں. کہ میرے جیسا تو ہو جا, غم مت کر, یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. تو مظلوم کی دعا لو, مظلوم کی بد دعا سے بچو, کسی پر بھی ظلم مت کرو, بار بار محاسبہ کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے عادت پڑ جاتی ہے, تھوڑی تھوڑی بات میں بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات میں لڑائی کر رہے ہیں. کبھی الٹا ہوتا ہے بیوی ایسا کرتی ہے, کبھی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کبھی اولاد ماں باپ کے ساتھ, جس کسی کے ساتھ, کبھی فیکٹری کا مالک ورکر کے ساتھ. تو غور کرو کہ میں ہمیشہ اس کو ڈانٹتا رہتا ہوں تو کیا حقیقت میں یہ غلطی کرتا ہے یا میرے دل میں کچھ انیموسٹی ہو گئی ہے, کچھ بغض آ گیا ہے, دیکھو کہیں میری طرف سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. ظلم کسی پر مت کرو. اور جو مظلوم ہے, مظلوم اس کی بد دعا سے بچو, اور مظلوم کی مدد کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر کے اس کی دعا کو پانے کی کوشش کرو جہاں کہیں کوئی مظلوم نظر آئے. اور آگے دوسری بات جو ہے دعوت المسافر, مسافر کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے. اس لیے کوئی مسافر ہے, پردیسی مسافر, اس کے ساتھ برا معاملہ مت کرو, اس سے کہ اس کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے. اور مسافر کی خدمت کرو تاکہ اس کی دعائیں ہمیں مل جائیں. اور تیسری بات دعوت الوالد علی ولدہ, باپ کی دعا یا ماں کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف, علی ولدہ ہے یہاں, یعنی ماں باپ کی بد دعا, ماں باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے خلاف, ماں باپ بد دعا کریں. اور دوسری روایت میں ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے, یعنی اچھی دعا کریں. اور آگے حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں تو اللہ ولد ہی ہے ہی نہیں, صرف ہے دعوت الوالد, کہ ماں باپ کی دعا. تو ماں باپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ بد دعا بھی اور دعا بھی. اگر اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے, اور ماں باپ اگر اولاد سے حسن سلوک کرتی ہے تو دعا بھی لگ جاتی ہے. بد دعا سے اولاد کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, اور دعاؤں کے ذریعے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ولی, ان کی زیارت کا واسطہ دے کر لوگ دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی. یعنی لوگ کہتے تھے کہ اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, لیکن تیرے ایک برگزیدہ بندے بایزید بستامی کو میں نے دیکھا ہے, ولی ہے وہ, اس کو دیکھا ہے صرف, تو میں نے اس کو دیکھا ہے, اس کی برکت سے تو میری دعا قبول کر لے. تو اللہ دعا قبول کر لیتا تھا, بارش برسا دیتا تھا اتنے اونچے درجے کے. کسی نے کہا کہ آپ کو اتنا اونچا مرتبہ کیسے ملا, ولایت کی طرف کیسے آئے؟ تو کہا کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہماری بوڑھی والدہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی, اس نے پکار کر کہا کہ بایزید مجھے پیاس لگی ہے. کہا اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے میں چلا گیا, چھوڑ کر کے چلا گیا اور گلاس میں پانی لے کر کے آیا تو بستر پر پہلے سے سوئی ہوئی تھی, تو نیند سے اس کی آنکھ کھلی, آنکھ کھلی پیاس لگی, تو کہا کہ بایزید پیاس, لیکن میں پانی لے کر کے اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ. اب میں نے سوچا کہ میں اگر جا کر کے سو جاتا ہوں اور پھر ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کو تو پانی کی ضرورت ہے, تو ماں کو تکلیف ہوگی, اٹھ کر خود جانا پڑے گا, معذور نہیں تھی, ماں کو خود جانا پڑے گا. تو سو جاتا ہوں تو کھڑے رہے بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ. اگر جگا کر پانی پلا دیتا ہوں, ہم ہوتے تو کیا کرتے, جگا کر پلا دیتے یا ٹیبل پر رکھ کر کے چلے جاتے, نہیں کھڑے رہے وہ, کہ اگر جگاتا ہوں تو نیند خراب ہوتی ہے اور چلا جاتا ہوں تو پیاس. لیکن ماں کی آنکھ ایسی لگی کہ فجر تک کھلی ہی نہیں, فجر کی اذان پہ جب کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے, بایزید تو کیا کر رہا ہے؟ کہ امی جان آپ نے پانی مانگا تھا, پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, میں پانی لے کر کے کھڑا ہوں. بس وہ عشاء سے لے کر فجر تک پانی لے کر اپنی ماں کے سامنے کھڑے رہے. بایزید فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ماں کی زبان سے جو دعائیں نکلی اس کے نتیجے میں میں ولایت کے مقام پر پہنچ گیا. اس لیے ماں باپ کی بھی دعائیں لو, ماں باپ کی بد دعائیں مت لو. اور ماں باپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں زبان سے کچھ بھی نکالنے سے پہلے سوچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے اور وہ ان کی وہ حالت ہمیں دنیا میں دیکھنی پڑے, اور کبھی کبھی آخرت میں, آخرت میں کبھی زبان سے یہ نکل گیا کہ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جاوے, تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو آپ بری حالت میں نہ دیکھیں لیکن قیامت کے دن دیکھیں کہ میرا بیٹا تو کفر کی حالت میں آیا ہوا ہے. اس لیے زبان پر کنٹرول ہو, اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق دے. اور اساتذہ جو ہیں, اساتذہ وہ بھی بمنزلہ ماں باپ کے ہوتے ہیں, مخلص اساتذہ جن کو اپنے طلبہ کے ساتھ بہت محبت اور شفقت اور خلوص کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح شیخ جو ہے وہ بھی مریدوں کے لیے بمنزل باپ کے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ خلوص کے ساتھ. تو ان دونوں کا بھی یہی معاملہ ہے, اس میں صرف یہ تین مراد نہیں ہے, ان تینوں کا تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس حالت میں کوئی بھی ہوگا کہ دل شکستہ ہوگا. مثال کے طور پر ایک مریض ہے, کینسر کا مریض ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اب دل شکستہ ہے, دل شکستہ ہے تو اس کے ساتھ نرس جو ہے وہ اچھا معاملہ نہیں کرے گی, اور غصے میں وہ کوئی بات کہہ دے گا تو وہ قبول ہو جائے گی. اور آپ اس کو ملنے کے لیے گئے, تسلی دیا, آپ نے پیار کیا, دوسرے ہفتے پھر گئے, تیسرے ہفتے پھر گئے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ آدمی بیچارہ کتنا اچھا ہے, اور دل سے آپ کے لیے دعا کر دی تو دعا قبول ہو جائے گی. ہر ٹوٹے ہوئے دل والے کی دعا وہ لینے کا اہتمام کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اسی لیے ہمارے یہاں وہ مجھے بچپن کا معلوم ہے, بھوریا گاؤں میں ہم رہتے تھے اور تقریباً ہر گھر میں فقر تھا, دو یا تین گھر ہوں گے کہ جو کھاتے پیتے تھے, ہر گھر میں فقر. لیکن ابھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ ہر گھر میں بار بار فقیر آتے تھے مانگنے کے لیے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کشکول لے کر, اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو ابھی تک وہ یاد ہے, اس لیے کہ بچے ہوتے تھے, اب وہ فقیر ہوتا تھا تو اس کے کپڑے بھی عجیب و غریب, تو بچے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے, تو دیکھتے تھے ابھی فلیش بیک کہ غریب سے غریب گھر میں بھی اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ وہ ضرور ڈال دیتے تھے, اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیتے تھے. اور ابھی یاد پڑتا ہے کہ اس وقت گاؤں میں, آپ حضرات کو بھی یاد آئے گا جب میں کہوں گا تو, کہ گاؤں میں ایک ایسی فضا تھی کہ فقیر کے دل کو نہیں دکھانے کا, اس لیے کہ اس کی اگر بد دعا لگ جائے تو بہت خطرناک ہے. اور ایسے واقعات بھی سناتے تھے کہ کسی کے گھر میں فقیر نے کچھ مانگا اور ترش روئی سے معاملہ کیا, اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کچھ کہا, اس گھر کی پڑتی شروع ہو گئی. کیوں؟ یہ اسی وجہ کہ ایک تو وہ مسافر, دوسرا ہے کہ دل شکست, ٹوٹا ہوا دل. تو بھائی آپ کو اگر بھروسہ نہیں ہے اس پر تو پورا کھانا مت دو, آدھی روٹی تو دے دو اس کو, اگر 100 پاؤنڈ چندہ نہ دے سکے تو 1 پاؤنڈ دے دو, لیکن کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. کیا پتا کہ اس کو کڑوا جملہ مت سناؤ, اسے تانے مت دو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ کا مقصود تو چونکہ سفر کا بیان چل رہا ہے, یہ ہے کہ سفر میں دعا کرنی چاہیے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے, اور ہم جب خود مسافر ہوں تو کیا کرنا ہے, بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے, بہت زیادہ دعائیں. ہوتا یہ ہے کہ گھر ہوتے ہیں تو نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں اور سفر میں دعا سے چھٹی. ارے بھائی قبول, اور اس میں کیا کرنا ہے, آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, محمود بھائی, احمد بھائی, لیاقت بھائی, ہم لوگ کار میں 4 آدمی جا رہے ہیں, اگر میں کہہ دوں کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بات بند کر دو, میں ذرا دعا کر لیتا ہوں, میں لگ گیا اپنی دعا میں, چپ چاپ جو دعائیں کرنی ہوتی ہے پانچ منٹ دس منٹ میں جو روزانہ نماز کی بات کرتے ہیں, ایک مرتبہ کر لو, دو مرتبہ کر لو, اس میں کیا ہو گیا؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم یہاں سے لندن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے, جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کر نکلے, مسجد نور میں حضرت کا بیان ہوا سب سے پہلی مرتبہ جب حضرت تشریف لائے تھے اسلامک دعوی اکیڈمی پر. تو جیسے ہی موٹر وے پر ہم پڑے تو کہا کہ بھائی بات تو ہم بعد میں کریں گے, لیکن میرا آج کی تلاوت کا معمول باقی ہے, میں پہلے وہ پورا کروں. دیکھو کتنے مشغول آدمی, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا معمول. تو انہوں نے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی, اور جب قرآن مجید کی تلاوت سے وہ فارغ ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی حسن اتفاق کوئنسیڈنس ہے کہ آج میرا تیسواں پارہ ہے, یعنی آج قرآن ختم ہو رہا ہے, تو دعا کی قرآن ختم ہونے پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی میں اپنی دعا میں شریک کر لوں, میں اکیلا اکیلا کیوں کروں؟ ہم نے کہا حضرت یہ تو بہت اچھا ہوگا. تو پھر حضرت نے موٹر وے پر تقریباً 15-20 منٹ تک اجتماعی دعا فرمائی, گاڑی میں اجتماعی دعا. وہ ڈرائیور تو اپنی ڈرائیونگ کر کے, پتہ نہیں عثمان بھائی تھے یا سلیمان بھائی تھے, دو میں سے کوئی میرے ساتھ تھے, تو وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے آمین کہہ رہا تھا. ہم جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ہم دل لگا کر کے آمین کہہ رہے تھے, اور وہ مفتی تقی صاحب جو ہے باقاعدہ جیسے بیان کے بعد دعا ہوتی ہے 15-20 منٹ تک حضرت نے اپنے لیے پوری امت کے لیے اچھی اچھی دعائیں کی. تو سفر میں دعا کرنی چاہیے. اور ایک دوسری بات بھی اس ضمن میں بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گدھے پر, دراز گوش کہتے ہیں ذرا مہذب زبان میں, کہ گدھے پر کھچر پر سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو فرض نماز جو ہے, فرض نماز اس کے لیے تو قیام بھی ضروری ہے, رکو بھی ضروری ہے, سجدہ بھی ضروری ہے, اور قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے ایروپلین کے اندر بھی اگر کوئی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایروپلین میں جگہ ڈھونڈے اور جگہ ڈھونڈ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے قبلے کی طرف منہ کر کے. لیکن نفل نماز اگر کوئی ایروپلین میں پڑھنا چاہے, نفل نماز اگر کوئی کار میں لندن سفر کرتے ہوئے پڑھنا چاہے, تو اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے قیام اور رکوع اور سجدہ ضروری نہیں ہے, وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے. تو بھائی دو رکعت پڑھنے تو کیا حرج ہے؟ عشاء پڑھ کر کے آپ نکلے ڈیوزبری سے لیسٹر آنے کے لیے, وضو تو آپ کا ہے ہی اس لیے کہ عشاء پڑھی ہے. تو اگر آپ تہجد کی نیت سے سفر میں چار رکعت پڑھنے, کتنی دیر لگے گی؟ دو رکعت چار رکعت, نہ قبلے کی ضرورت, اور ایروپلین میں 6-6, 8-8 گھنٹے کا آپ کا سفر ہوتا ہے. اگر وضو ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھی جتنی نفلیں پڑھ سکے پڑھے تو کیا حرج ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, تو یہ ان کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے گا. اور پھر رات کا وقت ہوتا ہے ایروپلین میں, مجھے خود کو تجربہ ہے کہ رات کے وقت میں جب سناٹا طاری ہو جاتا ہے, سب سو جاتے ہیں, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں بالکل خاموشی میں, اندھیرے میں, اور دعائیں کرتے ہیں, تو ایک تو سفر ہوتا ہے, آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوتے ہیں, اور دعائیں کرتے ہیں, اتنا دل لگتا ہے, اتنا دل لگتا ہے. تو سفر میں بھی عادت ڈالنے کے کبھی کبھی, یا ہر سفر میں دو رکعت پڑھ لیا کریں, چار رکعت پڑھ لیا کریں, اور پھر دعا کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, پوری امت کے لیے, اور دین اور دنیا دونوں کی عافیت کی دعائیں مانگیں. صرف دین کے لیے اور دنیا میں پھنس گئے تو بے صبری کے شکار ہو جائیں گے. دنیا کے لیے دعا مانگے اور دین کو بھول جائے نہیں, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, مرحومین کی مغفرت فرماوے, بیماروں کی اللہ شفا عطا فرماوے, اور پورے عالم میں لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کو ظلم سے اور فتن فساد سے, شر سے پاک کر دے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والموافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، علم میں برکت عطا فرما، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین احادیث شریفہ سے قرآن مجید سے ہمیں خوب تعلق نصیب فرما، الہ العالمین اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ درس حدیث کا جو سلسلہ ہے اسے موت تک باقی فرما، تاکہ ہمیں قیامت جاری فرما، الہ العالمین دروس میں آپ ہم سے جو باتیں کہلواتے ہیں الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی ہمیں بھی سننے والوں کی بھی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہ باتیں قیامت تک دور دور تک لوگوں تک پہنچیں، یا ارحم الراحمین اب قادر مطلق ہے، ان دروس کو الہ العالمین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، دروس قرآن کو بھی دروس حدیث کو بھی شام کی مجلس کو بھی، یا ارحم الراحمین ہم سب کو شرف قبول عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.